جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم دین کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کے آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم
اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال۔
جمیل صاحب کیا کہتے ہیں، عام طور پہ تین چار عذر ہوتے ہیں کہ ابھی مکان نہیں ہے، پیسے اتنے جڑ گئے ہیں لیکن اتنے نہیں کہ مکان ہے، اور اتنے ضرور ہیں کہ حج کا معاملہ آ جاتا ہے، تو کیا ایسے موقع پر کرنا چاہیے؟ شادیوں کے بھی اسی طرح کے آزار ہوتے ہیں لوگ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ یہ ایک نفس کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، شیطان بھی آدمی کو ایسے عظیم فریضے کہ جس کی ادائیگی کی برکت یہ ہے کہ آدمی جب حج سے پلٹتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی والدہ سے پیدا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو جس طرح وہ نو مولود بچہ، اس کا نام اعمال صاف شفاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو جب حاجی اس انداز سے حج سے پلٹتا ہے تو اس کے نام اعمال صاف شفاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو ایک تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آدمی کے نام اعمال میں جو اس نے کوششیں کر 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 کے گناہ کروائے، اور آدمی کا نام اعمال گناہوں سے پر ہے، تو شیطان کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کا نام اعمال اجلا ہو جائے، صاف ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو۔ تو پھر وہ ہیلے بہانے نفس کے الگ ہیں، شیطان الگ وسوسے دلاتا ہے۔ تو آدمی اگر حج کے فریضے کی اہمیت کی طرف پیش نظر رکھے تو پھر وہ شیطان کے ان حد کنڈوں اور نفس کے بہانوں کی طرف نہیں آتا، بلکہ حج کرتا ہے جو اس پہ فرض ہے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر سال فرض ہونے والی چیز ہے کہ آدمی کہے کہ ابھی شادی کرنی ہے، ابھی مکان بنانا ہے، حج میں اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک ہی دفعہ حج فرض ہے۔
صحیح، نہ ہر آدمی پر فرض ہے۔
جی،
یعنی ہر آدمی
پہ بھی فرض نہیں ہے۔ تو جیسے ہر عاقل بالغ مرد عورت میں ہر سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، حج ایسا نہیں ہے، زندگی میں ایک ہی بار ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر پانچ سال بعد لازم ہوتا ہو یا ہر دس سال بعد لازم ہوتا ہو، زندگی میں ایک بار ہے۔ اب اس ایک بار عمل جو زندگی میں لائف میں ایک دفعہ ہی کرنا ہے، اس میں بھی اتنی رکاوٹیں نفس ڈالے کہ اگر تم نے حج کر لیا تو شادی کا کیا بنے گا، حج کر لیا تو مکان کیسے لوگے۔ اور حقیقت وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا کہ جب آدمی کو کوئی دنیاوی کام حج کی فریض سے روکتا ہے تو وہ کام رکا ہی رہتا ہے، اور حاجی حج سے واپس بھی پلٹ آتے ہیں۔ یعنی آدمی کے یہ جو شیطان کے بہکاوے میں آیا، نفس کی چال میں گرفتار ہوا کہ ایسا کر لیا، حج پہ اتنا خرچہ ہوگا تو یہ کام کیسے کروں گا، تو واقعی پھر آدمی حج نہ کرنے کے صورت میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ اب یہ کام کیسے ہوگا، مشکلات۔ تو اب یہ ہے کہ حج کی فرضیت جب کسی صاحب استطاعت شخص پر ہو جائے تو اس کو سب سے پہلا کام حج کی فرضیت کے حوالے سے، اس کی ادائیگی کے حوالے سے کوششیں کرنی ہیں۔ اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، آپ کے پاس بھی اس طرح کے کئی لوگوں کی دعاؤں کی ریکویسٹ آئی ہوگی، مفتی صاحب قرآن دازی میں نام نکل جائے،
بالکل،
یا ابھی ویٹنگ لسٹ میں موجود ہیں، دعا کریں گے اسباب نام آ جائے اور ہم حج پہ چلے جائیں۔ یعنی ایک طرف دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مسلمان تڑپ رہا ہے الحمدللہ مسلمانوں میں رجحان حج کے حوالے سے بہت
جی الحمدللہ
ٹھیک ہے، کہ ذوق شوق کے کعبۃ اللہ شریف زندگی میں اب نہیں دیکھا تو پتہ نہیں کب دیکھنے کو ملے گا، ابھی 2 سال کورونا کیسے گزرے، آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں عمر جب بڑھتی چلے جائے گی، ذوف العمری ہوگی تو پھر حج کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، تو اس حوالے سے الحمدللہ مسلمان کوششیں کرتے ہیں اور جن پہ حج لازم ہے صاحب استطاعت ہیں تو اس معاملے میں بالکل بھی غفلت نہ کریں۔ جب آپ وہاں جائیں گے کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے گی تو وہ منظر ہی آپ کی زندگی کا ایک پہلا منظر، جب کعبۃ اللہ شریف جس کا تصور باندھ کے ہم نماز میں روزانہ کہتے ہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف، اور آج وہی کعبہ بالکل نگاہوں کے سامنے ہے، تو واقعتا آدمی کی مسلمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، بلکہ جو ہر سال بھی جا رہا ہے تو اس کی بھی کیفیت کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنے کے وقت ایسی ہی ہوتی ہے۔ جب آپ وہاں دعا کریں گے قبول ہوگی، آپ کا مکان نہیں بنا، اس کے اندر رکاوٹیں ہیں، بچیوں کی شادی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر کا کرے اور عزت والی لائف ہو، امن و امان ہو، جب آپ وہاں جا کے دعا کریں گے، مسجد حرام شریف میں نماز پڑھیں گے، وہاں دعا کریں گے، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مقامات وہ ہیں جو دعا کی قبولیت کے مقامات، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ، یہ مقامات ہیں۔ اسی طریقے سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اثر پہ حاضری ہوگی حج سے پہلے یا حج کے بعد، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا اہم ترین مقام ہے۔ تو آپ کو اتنے سارے مواقع مل رہے ہیں آپ کی دعا خواہشات کی پورے ہونے کے، کہ جہاں آپ دعا کریں اور دعا قبول ہو، تو آدمی کو یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ آپ حج کریں، انشاءاللہ آپ کے جتنے اٹکے ہوئے کام ہیں آپ دیکھیں گے اللہ کے کرم سے اتنی آسانی سے حل ہوتے چلے جائیں گے کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اسباب کیسے بنتے چلے گئے، اور شادیاں بھی ہو گئیں، مکان بھی ہو گئے، کاروبار بھی اچھا ہو گیا۔
جی ماشاء اللہ، اور جس رب نے ابھی اتنا جمیل صاحب نوازا ہے، تو پیسہ ہے جی، تو وہ رب قادر مطلق ہے، انشاءاللہ اس کی جب اطاعت فرما برداری میں حج کریں گے تو اور نوازے گا انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔
میرا نام محمد اشتیاق اتاری ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ کوئی شخص دوبارہ حج پر جا رہا ہے تو وہ اپنا آیا کہ پرانا احرام استعمال کرے یا نیا استعمال کرنے میں زیادہ بہتری ہے؟
ماشاءاللہ جی،
حج کے حوالے سے جو آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں نیا احرام ہو، نئی چادریں ہوں، اور اگر یہ استطاعت کسی کے پاس نہ ہو تو جو چادریں سابقہ ہیں انہی کو دھو کر اچھے طریقے سے اس کو احرام کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے، اور ایسا تو شاید ہی کوئی حاجی ہو کہ جو حج پہ لاکھوں روپے خرچ کرے اور نئی چادریں احرام کی خریدنے کی استطاعت نہ پائے۔ تو عام طور پہ 2500-3000 روپے میں بہترین اچھے احرام مل جاتے ہیں، تو حج پہ نیا عمدہ اچھا احرام ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اور وہ پرانا بھی اچھا ہے؟
پرانا بھی اگر اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، تو اس میں بھی اگر کوئی عمرہ یا حج ادا کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی ایک عمرہ تو کر لیا
جی، ہمیں
اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا احرام کی چادروں کو دھونا پڑے گا؟
پڑے گا نہیں،
یا بغیر دھوئے بھی؟
کیونکہ بعض کا ہر روز بھی عمرہ کر لیتے ہیں
جی،
کئی ایسے ہیں کہ دن میں دو بھی عمرے کر لیتے،
ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ کی بنیاد پہ عمرہ کرتا ہے، تو اب اصل چیز یہ ہے کہ احرام کی چادر
صحیح
دھلی ہوئی ہو یا نئی ہو۔ جب آدمی ایک دفعہ احرام کی چادر لے لیتا ہے تو پھر عام طور پہ دوسرے احرام میں بھی اسی چادر کو یوز کر رہا ہے، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لیں، کیونکہ کچھ گھنٹے احرام کی چادر جب جسم پہ رہتی ہے تو موسم کے اعتبار سے، پسینے کے اعتبار سے وہ تر ہو جاتی ہے، کچھ اسمیل پسینے کی آنے لگتی ہے، تو دوبارہ پہننے میں ہو سکتا ہے کچھ ناگواری طبیعت میں ہو،
ٹھیک،
تو اس کو دھو لیا جائے، فریش کر لیا جائے، اس کو پھر دوبارہ سے خوشبو سے معطر کر دیا جائے، اور اس کے بعد جب احرام کی نیت کریں تو پھر اب ان تمام پابندیوں کا خیال رکھیں جو احرام کی حالت میں منع ہیں۔ تو ایک ہی احرام کی چادر آپ عمرے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح ایک دفعہ عمرہ کرنے کے بعد جو حج تمتو ہوتا ہے کہ پھر ایوم ترویہ جو 8 ذی الحجہ ہے، پھر اس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس احرام کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن حج یا عمرہ کے لیے اگر پرانی چادروں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے.
ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس کے پاس 600,000 روپے ہوں کیا اس پر حج فرض ہوتا ہے؟ اس نے وہ پیسے اپنی شادی کے بعد کے اخراجات کے لیے رکھے ہیں, جمع کیے ہیں.
600,000 روپے, کیا آپ صاحب استطاعت کا جو لفظ بولتے ہیں, جملہ بولتے ہیں, اور 600,000 آج کے دور میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں, ہم یہ 600,000 یا 200,000 یا 500,000 یہ ہم فکس نہیں کر سکتے کہ اتنے لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہوں گے تو اس پہ حج فرض ہو گیا. اصل یہ ہے کہ جب حج کے قافلے بننا شروع ہوں اس وقت کتنا خرچہ آ رہا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اتنا خرچہ, اتنے اخراجات کی رقم یا اتنا مال ضرورت اور حاجت اصلیہ سے زائد کسی کے پاس ہے کہ وہ حج کے جانے آنے کے اخراجات, اس کی غیر موجودگی میں سفر کی حالت میں پیچھے جو اس کی فیملی ہے, جو محتاج ہے, اس کے جن کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے, ان کے کھانے پینے کی ضروری اخراجات ان کو فراہم کریں, اور جب واپسی آ جائیں تو یعنی ان کو کوئی تنگی نہ ہو. تنگی سے مراد ہے کہ جو ضروری واجبی اخراجات ہیں وہ ان کو چھوڑ کر جائیں.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر کسی شخص کے پاس اتنے اخراجات, اتنے اموال حاجت اصلیہ سے زائد قرض وغیرہ سے فارغ ہیں کہ وہ حج پہ جانے آنے کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور اپنے سفر کی حالت میں اپنے پیچھے گھر والوں کے نان نفقہ اخراجات یہ بھی وہ پراپر طریقے سے دے کے جا رہا ہے, تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا.
ٹھیک,
اب اس کو کتنے لاکھ, ہم رقم کو فکس نہیں کر سکتے. اگر ہم پچھلے چند سالوں پیچھے چلے جائیں,
2.5-3 لاکھ
میں بھی ہو جاتا تھا, 5 لاکھ میں بھی ہونے لگا, اور اب یہ 10 لاکھ تک بھی پہنچا, پھر کبھی نیچے آیا, تو یہ اپ ڈاؤن سلسلہ ہوتا رہتا ہے. تو اصل چیز ہے استطاعت, اس کو ہم کسی خاص روپے پیسوں کی کاؤنٹنگ مقدار پر ہم فکس نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے کہا کہ شادی میں بعد کے اخراجات کچھ ایسے ہیں, آپ نے ٹائم پیریڈ بتایا کہ جن دنوں میں قافلے تیار ہو رہے ہوتے ہیں, اب اگر اس سے پہلے کسی نے اپنے مکان لینا تھا, مکان میں پیسہ خرچ کر دیا, اسی طرح شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, تو وہ وقت آنے سے پہلے وہ خرچ کر دیے, تو پھر بھی کوئی اس پہ کوئی گناہ رہتا ہے یہ کیا؟
اس صورت میں کہ جیسے قافلے بننے کا جو وقت آتا ہے تو اس سے پہلے پہلے کسی کے پاس 10 لاکھ روپے تھے, اس نے پلاٹ خرید دیا اور اس کو بنانا شروع کر دیا اور اس میں رہنا ہے,
جی ہاں,
تو یعنی اپنے ضروریات میں خرچ کر دی رقم, تو اب اس کے اوپر حج کی فرضیت نہیں ہوگی.
اس طرح شادی میں بھی کر,
شادی میں خرچ کر دیا, دیگر ضروری چیزوں میں خرچ کر دیا, تو اب حج فرض نہیں ہوگا. حج کی فرضیت خاص اس موقع پہ کہ جب حج کے قافلے بننے کے پروسیس شروع ہو جاتے ہیں, یا حج سے چند ماہ پہلے ہی یہ پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے جس میں قرآن دازی اور یہ ساری چیزیں, آدمی اپنے نام دیتا ہے, اپلیکیشن جمع کراتا ہے, تو یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر حج کی فرضیت کے حوالے سے کسی بھی آدمی کے اموال پر نظر کی جائے گی کہ اتنا مال میرے پاس ہے کہ میں حج پہ جا سکتا ہوں اور سارے ضروری اخراجات بھی پورے کر سکتا ہوں,
ٹھیک,
اس وقت دیکھا جائے گا.
صحیح, اور اس کی ایک اور صورت بھی آ رہی ذہن میں کہ یہ تو وہ تھا کہ قافلوں کے ایام, تیاری والے ایام آنے سے پہلے خرچ کر دی, ایک یہ کہ کچھ سال ایسے گزرے رقمیں موجود تھیں, 10 لاکھ ہیں 12 لاکھ ہیں 15 لاکھ ہیں, ایک سال گزرا, 2 سال, کیونکہ جیسے کام لوگوں کو ہوتا ہے کہ 20 لاکھ ہاتھ میں آیا تو مکان لے لوں گا, یہ ہاتھ میں اتنے پیسے آئے تو یہ نپٹا لیں گے, تو اب ایسے کچھ سال بھی گزرے, چاہے ایک سال بھی گزرا ہو, پھر اس کے بعد وہ رقم بھی خرچ کر دی, اب کیا کرے وہ؟
اگر کسی کے اوپر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ حج میں قافلے بننے کا وقت ہے اور اس کو آگے کی پلاننگ ہے کہ 5 سال میں نے ایک مکان کر لینا ہے, اب یہ رقمیں جمع کر رہا ہے اور اتنی رقم اس کے پاس جمع ہے کہ جس سے حج کر سکتا تھا لیکن حج نہیں کیا, ذہن میں ہی نہیں رہا. بعض لوگوں کے بڑی بڑی رقمیں ان کی ملک میں ہوتی ہیں لیکن حج کا تصور بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھ پہ حج فرض ہے,
جی ہاں,
تو معلوم نہیں کرنا چاہتے یا یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ مجھ پہ حج بھی فرض ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, بلکہ بعض لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ حج تو اتنی عمر میں جا کے آدمی پہ کرنا ضروری ہوتا ہے, ابھی تو میں جوان ہوں اور ابھی میری عمر ہی کیا ہے, میں حج کیسے کروں گا, ابھی میری شادی ہی نہیں ہوئی اور فلاں فلاں, تو دیکھیں جب حج کے شرائط فرضیت کے پائے جائیں گے تو حج فرض ہو جائے گا, اگرچہ آدمی اپنی بھول بھلائیوں میں ہی رہے اور پتہ ہی نہ کرے کہ مجھ پہ حج فرض تھا یا نہیں تھا, لہذا اس صورت میں اس کو حج کی ادائیگی کرنی ہوگی. اب بھلے رقم مکان میں لگ گئی, شادیوں کے اخراجات ہو گئے, کچھ بھی ہو گیا, لیکن جب حج فرض ہو جائے زندگی میں ایک بار بھی, اور ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, جب حج فرض ہو گیا تو اب حج کی ادائیگی ہی کرنی ہے.
کرنی ہے, کیسے کریں گے؟ مطلب قرض کی صورت میں.
اب اس صورت میں یہی ہے کہ یعنی آدمی اپنی ضرورت سے زائد اشیاء فروغ کرے, قرض لے سکتا ہے, قرض لے, اس کو حج کرنا ہوگا.
جی مزید سوال.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے, مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, اپنے علاقے میں جمعہ جلدی پڑھ کے وہ کہیں کام گیا ہے, اس علاقے میں جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں, کیا اس طرح وہ جمعہ وہاں جا کے پڑھا سکتا ہے؟ یا اس نیت سے اس نے زندگی میں کوئی جمعہ رہ گیا اس کی ادائیگی سے یا نوافل کی ادائیگی سے ڈبل جمعہ پڑھنا یا پڑھانا یا لوگوں کی بدگمانی سے بچنے کے لیے اس نے جمعے کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا, اس طرح کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
ٹھیک ہے بھائی. محمد نواز عطاری, آپ کا نام ہے محمد نواز عطاری, محمد یہ نہیں ہے. آپ ماشاء اللہ یہ ہمارے اسپیشل ہیں, یہ کافی ہر پروگرام میں تقریباً کال آتی رہتی ہے. تو محمد کا جو تلفظ ہے وہ محمد یہ ہے. جی جمیل صاحب, جمعے کے لیے بڑا کہا گیا, وہاں جائیں گے تو باتیں اور کچھ اور وہ سنیں, تو یہ پڑھانے کا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پڑھا دیا یا پڑھے کیا کریں؟
دیکھیں اس میں کسی بھی نماز کو ایک ہی دفعہ جب پڑھ لیتے ہیں تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے. اب جمعۃ المبارک جب اپنے شہر میں پڑھ لیا اور دوسرے مقام پر جب پہنچے ہیں وہاں ابھی جمعے کی نماز قائم نہیں ہوئی, اور ہمیں اگر آگے کیا جاتا ہے کہ حضرت جمعہ آپ پڑھائیں, تو ان حضرت کو چاہیے کہ وہ واضح طور پہ بتا دیں کہ میں جمعہ پڑھ چکا ہوں, جمعہ پڑھ کر آیا ہوں یا کہیں پڑھا کر آیا ہوں, تو میں اب جمعہ نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے. باقی رہا ہے کہ اگر دوسری مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو یہ وہاں گلی میں گھومتے پھرتے نہ رہیں.
ٹھیک ہے.
ٹھیک. یہ والی بدگمانیاں ختم کریں اور جمعۃ المبارک کی نماز میں وہ نفل کی نیت سے شامل ہو جائیں. ایک آدمی اگر اپنا فرض ادا کر چکا ہو تو جن نمازوں کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں ان نمازوں کی جماعت اگر ہو رہی ہے اور یہ اپنا فرض ادا کر چکا ہے تو یہ اس نماز میں جس کی جماعت ہو رہی ہے نفل کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں. تو اب یہ جمعۃ المبارک تو یہ پڑھ چکے, فرض ادا ہو گیا, اب یہ دوسرے علاقے میں پہنچتے ہیں وہاں جمعۃ المبارک کی نماز ہو رہی ہے. اب اگر یہ وہاں پہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو لوگ کہیں گے جمعہ نہیں پڑھ رہے, تو اب اگر یہ بتا دیتے کہ میں جمعہ پڑھ چکا ہوں تو لوگوں کی بدگمانی ختم ہو سکتی ہے. اب یہ چاہیں تو یہ وہاں جمعے کی نماز میں بطور نفل یہ شامل ہو جائیں, لیکن امامت نہیں کروا سکتے, نہ نفل کی نیت سے امامت کروا سکتے ہیں, نہ جمعۃ المبارک کی نیت سے نماز پڑھا سکتے ہیں, نہ ہی جیسے کہ سوال کیا کہ زندگی میں کبھی کوئی جمعہ رہ گیا ہو تو اس کی نیت سے جمعہ پڑھا دیں, تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیں جب جمعۃ المبارک کسی کا نکل جائے تو اب اس کی قضا جمعہ نہیں ہوتی, وہ ظہر ہوتی ہے, چار فرض ہوتے ہیں, تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے آج کا جمعہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ پچھلے جمعے کی نیت کر لیں, تو اس طرح ہر طرح سے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. لوگوں کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی, ان سب کی نمازوں کے نہ ہونے کا وبال ایسے شخص پر بھی آ جائے گا جو جمعہ نفل کے طور پہ پڑھائے یا سابقہ کسی قضا کے طور پہ پڑھائے یا ابھی ہی کی جمعے کی نیت سے پڑھائے, تو وہ در حقیقت نفل نماز ہی ہوگی اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. عافیت اسی میں ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز نہ پڑھائے, دوسرا جو امام ہے وہی پڑھائیں اور یہ بطور نفل اس میں شامل ہو جائیں.
ٹھیک ہے. اور یہ جمعے کے ساتھ کوئی خاص بھی نہیں ہے, عام نمازوں میں بھی اگر اپنی پڑھ لیے,
اپنی نماز اگر کوئی پڑھ چکا ہے تو فجر کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتا, کہ فجر کے پورے وقت میں نفل نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے.
عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے, اس میں شامل نہیں ہوں گے. مغرب کی جو نماز ہوتی ہے وہ تین رکعت فرض ہوتی ہے, نفل تین نہیں ہوتے.
صحیح.
تو فجر, عصر اور مغرب ان تین نمازوں میں اگر کوئی پہلے سے اپنی پڑھ چکا ہے تو اب جماعت قائم ہوئی تو اب یہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا.
صحیح.
ہاں ظہر ہے, عشاء ہے, ان نمازوں میں بطور نفل بنیت نفل شامل ہو جائے, ہو سکتا ہے
اور ہونا بھی چاہیے تاکہ ہونا چاہیے.
اور مسجد میں بیٹھا رہے, کہے کہ میں فلاں مسجد میں نماز پڑھ کر آیا ہوں اس لیے جماعت میں شامل نہیں ہو رہا, تو اس طرح مسجد میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. اگر وہ نماز ایسی ہے جس کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں تو جماعت میں شامل ہو جائے یا پھر مسجد سے ہی باہر چلے جائے.
ٹھیک ہے. اور جمعہ کی جیسے آپ نے کہا جماعت, یہ چاہے پیچھے کوئی قضا کی نیت کر رہا ہے, جمعہ تو قضا ہوگا ہی نہیں, جمعہ قضا کیسے ہوگا؟ مطلب
یہی میں عرض کیا نا کہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا کہ پچھلی کوئی نماز ظہر کی یا جمعے کی رہ گئی تھی وہ پڑھا دوں.
تو اگر کسی کی جمعے کی رہ جائے تو وہ کیا پڑے گا اس کی جگہ؟
وہ جمعہ اگر کسی کا رہ جاتا ہے کہیں پر بھی, اب جمعہ نہیں ملتا, جماعتیں سب جگہ ہو چکی ہیں, تو اب یہ ظہر کی نماز پڑھیں گے.
ظہر کی نماز پڑھیں گے
تو جمعت المبارک اکیلے نہیں پڑھا جاتا.
اور جمعہ بھی رہ گیا, جمعے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ظہر بھی نہیں پڑھی, جو عام طور پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کو جو قضا کرنی ہے تو وہ بعد میں چار رکعت ظہر کریں,
ظہر کے ہی چار رکعت ادا کریں گے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ نیت بھی نہیں کر سکتے ہیں
جی,
کہ آپ کو تو دو پڑھنے کے بجائے چار پڑھانی تھی
جی,
تو یہ بھی نہیں کر سکتے. تو کسی بھی طریقے سے یعنی یہ عمل جو سوال میں جتنی شکیں بیان کی گئی تھیں ان میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتے,
ٹھیک ہے, سوائے یہ کہ پیچھے پڑھ لیں
جی,
آپ آ جائیں اور پیچھے پڑھ لیں تاکہ لوگوں کی بدگمانیاں بھی دور ہوں. ایک مسئلہ تھا, آپ نے اس کی کچھ وضاحت کرنی تھی, جو گونگے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو بولنے پر قدرت نہیں ہے تو وہ نماز کے اندر جو قرات کریں گے, کچھ اس کے حوالے سے.
پہلے جو سلسلے میں اسی نوعیت کا ایک سوال آیا تھا کہ کوئی شخص گونگا ہے تو وہ وتر کی نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیر قنوت پڑھے گا کہے گا نہیں پڑھے گا کیا کرے گا؟ تو اس میں میں نے جو جواب دیا تھا وہ اس میں مسئلہ فقہ کرام کا اس میں اختلاف ہے. تو ایک قول یہ تھا کہ وہ زبان سے تو پڑھ نہیں سکتا لیکن زبان ہلائے گا,
حرکت دے,
یعنی زبان کو حرکت دے گا. لیکن مفتا بھی قول یہ ہے کہ جو شخص گونگا ہو یعنی تلفظ پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا یا تکبیر قنوت جو وتر کی تکبیر ہوتی ہے یہ کہنا, اسی طریقے سے قراءت کرنا, تو یہ اب اس کے اوپر واجب نہیں رہتا چونکہ وہ قادر نہیں, گونگا ہے. اور اس کے اوپر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ یہ ان مقامات پہ زبان ہلاتا رہے یعنی نقل کرے, جو پڑھنے والے ہیں ان کی نقل کرے. تو اس پہ نقل کرنا بھی یعنی تحریک لسان زبان کو ہلانا بھی واجب نہیں ہے, اس کے لیے نیت اور ارادہ دل میں کر لینا ہی کافی ہے کہ اس وقت یہ تکبیر کہہ رہا ہے, اس وقت یہ قراءت کر رہا ہے, اس وقت یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے, اس موقع پہ التحیات پڑھ رہا ہے. تو بعض لوگ تو ہوتے ہیں پیدائشی
ٹھیک
گونگے, بعض لوگ کسی بیماری کے باعث ان کی زبان میں کوئی ایسی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جس سے زبان سے وہ کوئی تلفظ نہیں کر پاتے. ایسے افراد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ان کا نیت کر لینا, ان کو چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ اکبر کہنا تھا, اس موقع پہ ثنا پڑھنی تھی, اس موقع پہ رکوع سجود کی تسبیحات التحیات دعائے قنوت یا قرات کرنی ہے, تو اب اگر کسی کی کسی بیماری کے سبب کسی عذر کے سبب زبان کام نہیں دے رہی, تلفظ نہیں بن رہا, تو ان پر زبان کو ہلانا یہ لازم نہیں ہے. ان کے لیے ان مواقع پر نیت کر لینا کافی ہے کہ میں اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, میں اس وقت کوئی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں, میں اس موقع پہ التحیات پڑھ رہا ہوں, میں اس موقع پہ دعائے قنوت پڑھ رہا ہوں یا تکبیر رکوع یا تکبیر قنوت کہہ رہا ہوں, تو یہ ان کو نیت کر لینا یہ کافی ہے.
یہ یاد کریں گے مطلب فاتحہ التحیات یہ کیا ہوگا؟
جو پیدائشی گونگا ہوگا وہ اس کا سبب کیا ہے؟ بہرا ہونا. تو وہ بہرا ہونے کی وجہ سے اس کو جب کچھ سنا ہی نہیں تو وہ کچھ بول بھی سیکھ بھی نہیں پائے گا. لیکن وہ افراد کے جو کسی عارضے کی وجہ سے گونگے ہوئے ان کو پچھلی لائف میں تو بہت ساری صورتیں بہت ساری چیزیں یاد تھیں, تو اب وہ ان موقعوں پر وہ نیت کر لیں, گونگا ابھی اس کو مسئلہ بتا دیا جائے. اب یہ گونگے بہروں کی جو ہماری ایک مجلس ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی, تو یہ ہمارے مبلغین یہ مسائل گونگے بہروں کو
سکھاتے
ہیں, اور یہ شاید ہمارے مقابلے میں یہ ان کو بہتر انداز میں بتا بھی سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ نیت کرنی ہے, یہ ارادہ کرنا ہے. تو اس طرح یہ جہاں جہاں کچھ پڑھنا تھا وہاں ان مواقعوں پر ان کی نیت, ان کا ارادہ کہ اس وقت میں یہ کام کر رہا ہوں
ٹھیک,
تو زبان ہلانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اب یہ چاہیں تو زبان بند کر کے بھی نماز رکوع سجود پڑھ سکتے ہیں, جن کی زبان سے تلفظ ادا نہیں ہو رہا یعنی گونگے ہیں یا گونگے عارضی طور پہ ہو گئے ہیں. اچھا, اگر کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے زبان سے بولا نہیں جا رہا تھا, اب وہ بیماری ہو گئی ختم, اب اتنا عرصہ جو ایک مہینہ یا ایک ہفتہ یا چند دن جو ایسے گزرے کہ جس میں وہ تلفظ پر قادر نہیں تھا, تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس سے گزشتہ ان عذر والے ایام میں پڑھی گئی نماز کا اعادہ اس پہ لازم ہو, اس پر اعادہ بھی لازم نہیں ہے. لیکن یہ تو معاملے تھے جو افراد پیدائشی گونگے ہیں یا کسی عذر کے سبب وہ زبان سے اب تلفظ پہ قادر نہ رہے، لیکن ہماری ایک بڑی تعداد شفیق صاحب ایسی ہے جو اچھے خاصے پورے دن رات لگے رہتے ہیں، بول چال سب کچھ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو ان کو دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ باندھے ہیں، اب اس موقع پہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس کے بعد سورت کا ملانا واجب، ان کا منہ بند ہے،
اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، بھی اپنی پڑھ رہے ہیں،
اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے بھی نہیں ہے، اب سنت پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اب یہ منہ بند ہے،
تھوڑی دیر بعد رکوع
میں چلے جائیں گے، نہ لبوں میں اللہ اکبر کہنے کی کوئی جنبش، پہ کچھ بھی نہیں، التحیات بھی ہو گئی، سلام بھی خاموش خاموش، سلام بھی پھر گیا، تو جو تلفظ پہ قادر ہے، ایسے شخص نے اگر تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی اللہ اکبر جو نماز کے شروع میں ہوتی ہے،
وہ نماز ہی نہیں،
تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اب چلیں ہمت کر کے اللہ اکبر کہہ لیا، اب قرآن پاک پڑھنا یہ فرض ہے، ایک آیت کم از کم پڑھنا فرض، اب نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ کوئی سورت پڑھی، تو یہ قرات کا فرض بھی رہ گیا، التحیات کا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، یہ واجبات بھی رہ گئے، اور یہ سلام بھی پھر گیا، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی، یا تو فرض رہنے یعنی قرات نہیں کی تو فرض رہ جانے سے نماز نہیں ہوئی، یا واجبات ادا نہیں کیے، جن چیزوں کا پڑھنا واجب ہے اس کو نہیں پڑھا، تو یہ واجب چھٹنے کی وجہ سے بھی نماز کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے اس نماز کا، تو ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہے کہ جو اپنے لبائے مبارکوں کو جنبش بھی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ قادر ہیں تلفظ صحیح
سب کچھ کر سکتے ہیں،
لیکن نماز میں دل
سے
یہ نماز میں دل پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ان کو زبان سے پڑھنا ہے، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنے کانوں تک ان کی آواز پہنچے، کوئی شور و غل نہ ہو، اپنے کانوں تک آواز پہنچے، اتنی آواز نکالنا ضروری ہے،
اور مطلب اس میں جو بات صرف بالکل چلیں لبوں کو جنبش دینے والی ہیں، ایک کیٹیگری وہ ہے آپ نے جو بتائی کہ وہ کچھ بھی نہیں جنبش دیتے، بعد وہ جو لبوں کو کچھ جنبش دیتے ہیں، ان کو بھی اتنی آواز نکالنا، جب وہ نکال سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور بولنے پر اور پڑھنے پر وہ قادر ہیں، تو اپنے کان ان کے سن،
جو بولنے پر پڑھنے پر قادر ہیں، مزید ایک قدرت اور اپنے اندر پیدا کریں کہ صحیح پڑھیں، اب پڑھنا بھی آتا ہے پڑھ بھی رہے ہیں لیکن تلفظ غلط ہیں، مخارج ادا نہیں ہو رہے، سین کو صاد، دال زا ضا کوئی فرق نہیں کیا جا رہا، قاف کاف میں فرق نہیں کر رہے، ہا ہا میں فرق نہیں کر رہے، حمزہ کی آواز اور عین کی آواز میں فرق نہیں کر رہے، تو بہت مواقع ایسے آئیں گے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہ جس میں معنی ہی فاسد ہو جائے گا، معنی ہی بگڑ جائے گا، نماز ہی ٹوٹ جائے گی، تو ایسے موقع پر قرآن پاک پڑھنا بھی ہے اور حروف کی تصحیح اور درستگی بھی ضروری ہے۔
جی مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، ویڈیو سوال سنتے ہیں۔
میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میرا بکروں کا کام ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، جیسے بکرے یہ خود ہی کھا رہے ہیں اپنے منہ سے، کھانے کے بعد ان کو ہاتھ سے جو بھرائی کرتے ہیں، یہ پوچھنا تھا اس کا، یہ کھلانا ہاتھ سے یہ جائز ہے ناجائز ہے؟
انہوں نے سوال بھی کیا ہاتھ سے بھرائی کرتے ہیں، ان میں کھلائے جا رہے ہیں،
بھرائی سے تو یہی لگ رہا نا کہ جانور ہے، اس نے جتنی اس کی طبیعت تھی اس نے کھایا، ایک ہوتا ہے کہ بعض بیمار ہو گئے، قصدن نہیں کھا رہے، کمزور ہو جائیں گے نہ کھانے سے، تو اس لیے زبردستی کھلایا جا رہا ہے، جیسے بعض ہمارے بچے بھی ضد کرتے ہیں نہیں کھاتے ہیں، تو مائیں زبردستی ان کو کھلاتی ہیں، یہ کیٹاگری تو الگ ہو گئی کہ جو جانور نہیں کھا رہے اور کمزور ہو رہے ہیں نہ کھانے کی وجہ سے، تو ان کو کھلایا جائے گا،
ٹھیک،
ایک جانور کی طبیعت پوری اکتاہٹ ہو چکی ہے، جتنا اس کو کھانا تھا پیٹ بھر چکا ہے، اب اس کو ٹھونسنا، اس کو کھلانا، اب یہ اگر جانور کو اس سے اذیت ہے، اب یہ اس کے مالکان ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھلانے کی وجہ سے جانور کی موشن لگ جاتے ہیں، جانور کی طبیعت اس کو اذیت ہے اس سے، تو پھر اس اذیت والی صورت میں اس کو اتنا زیادہ نہیں کھلایا جائے گا، نارمل بس اس کے سامنے چارہ رکھ دیں، جانور کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کے سامنے چارہ ہو، دانا ہو، پانی ہو، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کھائے پیے نہ کھائے،
کچھ کیٹیگری کے جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جمیل صاحب، ان کو بچوں کی طرح بھی بعض یہ بکرے جو ہیں، بعض نسلیں ان کی بڑی وہ لاڑ پیار سے پلنے والے ہیں، ان کی عادت ایسی بنا دی کہ ماں بھی اگر یا باپ اپنے بچے کو کھلا کے دیں، وہ 4 سال کا ہو رہا ہے، 5 سال کا ہو رہا ہے، 6 سال کا ہو رہا ہے، تو عادت بن گئی ہے، تو وہ ان کو کھلانا ہی پڑتا ہے، وہ خود نہیں اٹھاتے، اور جو شروع سے کھانے کے عادی ہیں تو وہ چھین کے بھی کھا لیں گے ان کو کہیں سے بھی، تو اسی طرح جانوروں میں بھی، تو بعد ایسے بکرے اور جس نسل کے یہ انہوں نے دکھائے ہیں تو ان کو ہاتھ میں پکڑ کر بالکل نکھروں کے ساتھ یعنی ان کو کھلائیں گے, اس طرح خرید کر بھی جب لائیں گے اپنے گھر میں تو وہاں بھی وہ ہر چیز نہیں کھاتے, تو ایسوں کو کھلا رہے ہیں یعنی معمول کے مطابق کھلا رہے ہیں. تو
معمول کے مطابق اگر کھلایا جا رہا ہے اس میں تو مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جانور یعنی اڑی کر رہا ہے, نہیں کھا رہا, ضد کر رہا ہے, حالانکہ اس کو بھوک ہے یا اتنے قد کاٹ والے جانور کی غذا اتنی ہے اور یہ اس کے حساب سے کم کھا رہے ہیں. تو اب کھلانے میں اور اس کی غذا کی تکمیل کرنے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن یہ جو بھرائی کا جو لفظ ہے, یہ بھرائی کا لفظ کے منہ بھرائی کرنا, اس کا مطلب یہی ہے کہ جانور کا پیٹ بھر چکا ہے لیکن اس کو زیادہ کھلایا جا رہا ہے. اب زیادہ کھلانے کا مقصد کیا ہے یہ حضرات ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ قربانی کے دن آ رہے ہیں, یہ موٹا تازہ کرنا مقصود ہے, تو ایسا نہ ہو کہ صرف دکھنے میں ہی یہ طاقتور لگے اور اندر سے کھوکھلا ہو, ایسا نہیں ہونا.
مزید آپ کے سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک شخص عمرہ کرنے گیا اور لا علمی کی وجہ سے اور تھکن کی وجہ سے انہوں نے 2 سے 3 ہی چکر حرم شریف کے کیے اور اس کے بعد وہ احرام انہوں نے تھکن کے باعث اتار دیا اور اس کے بعد وہ آ گئے اپنے فلیٹ پہ, پھر وہیں سے ان کے روانگی مدینہ شریف ہو گئی, پھر مدینہ شریف پہنچ کر جب دوبارہ حرم پاک یا مکہ شریف میں حاضر ہوئے تو پھر انہوں نے کسی ساتھی کو یہ بتایا کہ میں نے پہلے ایسا ایسا کیا, تو اب ان کے لیے کیا حکم شرعی ہوگا اور کس طریقے سے ان پر کیا دم لازم آئے گا اور کتنے دم ہوں گے, اور چونکہ انہوں نے حرم میں اپنے احرام کی پابندیاں سے بھی وہ باہر آ گئے اور پھر انہوں نے مکہ بھی چھوڑ دیا, پھر دوبارہ جب آئے تو پھر انہوں نے وہ عمرہ ادا کیا, تو اس کے لیے تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے گا, جزاک اللہ خیر.
اللہ اکبر. یہ 2-3 صرف یہ طواف کے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کوئی آگے صحیح کا بھی تذکرہ,
طواف بھی مکمل نہیں ہوا,
طواف بھی مکمل اس کے جو
دیکھیں احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کا جو وقت ہے عمرے کے حوالے سے, وہ طواف عمرہ ادا کرنے کے بعد, سعی مکمل ہونے کے بعد اب اس کا وقت ہوتا ہے کہ ہم احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں, یعنی حلق کروا لیں یا تقصیر کروا لیں, بالوں کی کٹنگ کروا لیں, سر کے چوتھائی حصے کم از کم بال ایک پورے کے برابر, تو یہ تقصیر ہے. تو یہ احرام سے باہر نکلنے کا جو وقت ہے وہ سعی ادا کرنے کے بعد ہے. تو اب اگر طواف کے ادھورے پہ پھیرے کیے یا طواف مکمل ہو گیا سعی نہیں کی اور اس سے پہلے ہی اگر کوئی احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے حلق کروا لے, تو اس کے اوپر قبل از وقت احرام کی پابندیوں سے نکلنے کی وجہ سے یہ دم لازم ہو جاتا ہے, یعنی ایک قربانی اس کو ادا کرنی ہوگی جو حدود حرم میں ہی ذبح ہوگی. رہا معاملہ یہ کہ وہ جو عمرہ تھا وہ چونکہ انہوں نے پورا ہی نہیں کیا, تو اب اس عمرے کی قضا بھی ان کے اوپر لازم ہے. اب جب یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرم آئیں گے تو اس عمرے کی قضا کا احرام باندھ کر آئیں, اب وہ عمرہ کریں, طواف کریں, سعی کریں, لیکن وہ جو دم تھا وہ جو قبل از وقت احرام کی پابندیوں سے نکل آئے اس کی وجہ سے جو لازم تھا وہ دوبارہ عمرہ ادا کر لینے سے ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو بھی حج یا عمرے کے لیے جائے, اب یہ جو مسائل حج کے عمرے کے بتائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایسی بنیادی غلطی نہ کر بیٹھیں جیسے کہ سوال کے اندر پوچھی گئی.
لیکن مجھے بڑی حیرت ہے, یہ تو انہوں نے کہا کسی کا ہی سوال ہے, ان کا تو نہیں کسی کا بھی انہوں نے کہا. اب انہوں نے بھی باقاعدہ اگر کہیں پوچھا ہے کسی مفتی صاحب سے اس کا حل کیا نکالا, دوبارہ آ کے قضا کی ہے نہیں کی ہے, اور اس میں بھی تو کئی اعتبار سے آگے مزید جنایتوں کا سلسلہ یعنی جو اس پر دم وغیرہ
بہت زیادہ یعنی آگے سلسلہ چلتا.
مجھے حیرت یہ ہوئی ہے کہ عام طور پہ لوگ غلطی, بعض اوقات ایسی غلطی ہوتی کہ سامنے والے ہاں یہ غلطی ہو گئی اس سے, ٹھیک ہے, بعض
امکان
تھا اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, جیسے احرام پہن لیا اچانک گیا خوشبو آ گئی سامنے تو بس وہ لگا لی پتہ
سر پہ چادر آ
گئی, سر پہ چادر آ گئی, اس طرح کے معاملات تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں. لیکن یہ گئے انہوں نے 3 چکر لگائے طواف کے بھی اور آ کے اتار دیا,
تھکاوٹ
بالکل, یہ سب تھکاوٹ ہو تو آرام تو کر سکتے, اس میں تو کوئی
وہی یعنی عذر کیا ہے, تھکاوٹ ہو اس کے بعد وہ احرام سے ہی نکل رہے ہیں,
احرام سے ہی باہر
الگ کروا لیا.
تو اس لیے بہت اہم ہے ناظرین اکرام, یہ عبادتیں بھی ہمیں ویسے کرنی جیسے شریعت مطہرہ نے ان کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. جی مزید سوال.
مجھے یہ پوچھنا تھا, میرے جو جن والدین نے مجھے مطلب پیدا کیا, جن سے میں پیدا ہوا تھا, انہوں نے مجھے پالنے کے لیے میرے تایا ابو کو دے دیا تھا, تو میں ان کے پاس رہا ہوں اب تک 20 سال تک ان کے پاس رہا ہوں, اب انہوں نے مجھے دوسرے والدین کے پاس بھیج دیا ہے, تو میرے لیے کیا زیادہ ضروری ہے, میرے لیے ان کا حق زیادہ ضروری ہے یا جنہوں نے پیدا کیا ان کا حق زیادہ ضروری ہے؟
ٹھیک ہے، ایک نے پرورش کی ہے، ایک کے اصل حقیقی والدین.
جو حقیقی والدین ہیں ان کا حق مقدم ہے کیونکہ وہ ماں باپ ہیں. رہا چچا یا تایا کا معاملہ تو وہ بھی ایک تو ویسے ہی وہ صلہ رحمی جس کو کہیں کہ وہ آپ کے ذی رحم ہیں تو ان کا ادب احترام ویسے ہی تھا، لیکن پرورش کی وجہ سے ان کا ایک احسان رہا. تو مزید یہ اس حوالے سے اور آپ کے لیے قابل احترام ہو گئے. لیکن جہاں چچا تایا یا والد ان میں آپس میں اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے آرڈر کی صورت میں، والد کہیں یہ کرنا ہے، تایا کہیں یہ کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اگر وہ دونوں کام جائز ہیں تو پھر وہ کام کیا جائے گا جو والد صاحب کہہ رہے ہیں،
جو والد صاحب
کیونکہ وہ حقیقی والد ہیں، ان کا حکم ماننا اولاد پر ضروری ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ حج پر لے جانے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کن کو، مطلب یہ ان کو لے کے جائیں یا ان کو لے کے جائیں، ان کو کیا کہیں گے؟
اب حج کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے تو آپ خود بھی حج پہ جائیں اور دونوں ہی کو لے جائیں، بلکہ اپنی والدہ کو بھی لے جائیں، تینوں کو لے جائیں.
صحیح.
ٹھیک ہے. اور اگر استطاعت اپنے ساتھ ایک ہی کی ہے، چاہت والد کی بھی ہے اور چچا یا تایا کی بھی ہے، تو ایسے موقع پر والد کو ترجیح دی جائے. یہ الگ بات ہے کہ والد صاحب اگر اشار کریں کہ بھائی آپ چچا یا تایا کو لے جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر والد صاحب بھی جانا چاہتے ہیں، تایا بھی جانا چاہتے ہیں، تو پھر والد صاحب کو فوقیت دی جائے.
اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کون پہلے کر چکا ہے اس میں.
اگر یہ فرض حج ادا کر چکے ہیں تو اب وہ یہ کہ یہ آپس کی ذہنی ہم آہنگی سے ہی فیصلہ.
اس میں 20 سال ہے نا، 20 سال زندگی کے جب کسی کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں، بالخصوص ایز اے والد ہی، ظاہر پرورش میں جو کی ہوتی ہے، پڑھایا، سب کچھ کیا، تو ایسے سوالات بعض وقت آتے ہیں کہ دلی رجحان اس طرف زیادہ ہے کہ جن کے ساتھ آدمی رہا ہوا ہوتا ہے.
لیکن اس میں والدین کی دل شکنی بھی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو جب ہم کسی کو دے دیتے ہیں، چاہے وہ بھائی کو، بہن کو، یا کسی بھی عزیز کو دے دیں، تو دینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم بھول ہی جائیں کہ ہماری اولاد ہے.
صحیح.
بقیہ اولاد جو آپ کے زیر پرورش ہے ان کے تو سارے معاملات کو آپ توجہ دے رہے ہیں، اور جو بیٹا اپنے بھائی کو دے دیا، اب وہ بیمار ہے، جیسا بھی ہے، پڑھائی میں کمزور ہو رہا ہے، اس کو حاجتیں ہیں آپ کے اموال کی، لیکن آپ اس میں مال خرچ ہی نہ کر رہے ہوں. اپنے ان بچوں کو تو آپ، جو آپ کے زیر کفالت ہیں، خوب اچھی غذا مل رہی ہے، لیکن آپ کا وہ بچہ جو بھائی کے پاس پرورش پا رہا ہے وہ کمزور ہے، اس کو حاجت ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کی، وہ بھی اولاد ہے، یہ بھی اولاد ہے، آپ کو دونوں طرف بیلنس رکھنا ضروری ہے. ایک سائل آئے تھے، اس نے پھوپا کو دے دیا تھا، تو پھوپا کا انتقال ہو گیا، اب وہ سارے اخراجات پھوپا ہی ان کے اٹھا رہے تھے جن کو وہ والد سمجھتے تھے. تو اب جب یہ اپنے والد کے پاس آئے اور ضروری اخراجات کے حوالے سے معلوم کیا، تو والد کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں دے دیا تھا، اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اب وہ بیچارہ بڑا دل برداشتہ تھا کہ یعنی میرے بہن بھائی اپنے والد کے ساتھ بڑے خوشی والے ماحول میں ہوتے ہیں، لیکن میں جب ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ ماموں ہی ہیں، وہ اپنے آپ کو ماموں ہی سمجھتے ہیں اور مجھے اپنا بھانجا ہی سمجھتے ہیں. جس طرح اولاد کے مقابلے میں بھانجوں کو اتنا زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی، تو مجھے اس طرح اگنور کیا جاتا ہے، حالانکہ ہیں حقیقی والد، اور یہ کہہ دینا اب تمہارا ہم نے تمہیں دے دیا، اب تم ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. تو یاد رکھیں جو والد تھے وہ والد ہی رہیں گے، یہ بیٹا تھا یہ انہی کا بیٹا رہے گا، وراثت کے معاملات ہوں گے یہ اس کا وارث ہوگا، جو حقیقی والد ہیں انہی کا وارث ہوگا. لہذا اس طرح کے معاملات جب کبھی کرنے کا موقع ہو، شرعی رہنمائی پہلے لے لینا چاہیے.
ٹھیک ہے. دین اور شرعی مسائل اور دین کے جو احکامات ہیں اس میں ہی عظمتیں اور ہر ایک کے حقوق بھی پورے پورے شریعت مطہرہ نے بیان کر دیے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو برکات عطا فرمائے، اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.